الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان کرم کے اس نے ہمیں پھر سے یہاں پر جمع فرمایا اور یہ ہماری درس بہار شریعت کی 23ویں نشست ہے. ابھی ایمان اور کفر کا بیان چل رہا ہے. پچھلے نشست میں ہم بہت سارے اصول سیکھ چکے جو میں جلدی سے دہرا دیتا ہوں تاکہ آج کی نشست میں آئے ہوئے جو نئے لوگ ہیں ان کو آگے کی باتیں سمجھنے میں آسانی ہو. ایمان دل کے تصدیق کو کہتے ہیں اور ایمان والے کو ایمان والا کہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نے کسی مسلمان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہو, یعنی اس نے اقرار باللسان کیا. اصل چیز تو اس کا ایمان دل میں ہے جو اس نے تصدیق کی ہے. دوسری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم دل میں تصدیق کر چکا لیکن زبان سے اقرار کرنے کا اس کو موقع نہ ملا تو اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے, لیکن اگر اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ تم نے ایمان لایا یا نہیں لایا اور اس نے منع کر دیا تو پھر وہ واپس کافر ہو گیا. اور ایک اور بہت ہی اہم اصول, اگرچہ انسان بہت ساری چیزوں کی تصدیق کرتا ہو اور اس کے باوجود ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک ضرورت کا, ایک دینی اعتقاد کا انکار کرتا ہو تو اس کا ہزاروں چیز پر ایمان لانا اس ایک چیز کا, اس ایک اہم جز کا انکار کرنے سے وہ سارا کا سارا بیکار ہو جائے گا, وہ معاذ اللہ کافر ٹھہرے گا. مثلا ساری چیزیں مانے لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے تو کافر ہے. ساری چیزیں مانے لیکن قرآن کو معاذ اللہ نامکمل سمجھے تو کافر ہے. ساری چیزوں کو تصدیق کرے لیکن کہے کہ قیامت ایک فرضی خیال ہے تو کافر ہے. ساری چیزوں کی تصدیق کرے لیکن کہے کہ جنت اور دوزخ کچھ نہیں تو اسے کافر ہے. لہذا جو بھی ضروریات دین ہیں اس میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کرے معاذ اللہ تو وہ مومن نہیں ہے. تو اس میں ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ تمام دینی ضرورتوں کا اقرار کرنا, صدق دل سے ماننا یہ ضروری ہے, اور کسی بھی ایک دینی ضرورت کا انکار کرنا کفر ہے. ایسا کفر کے تمام چیزیں ضائع ہو جائیں. اور اپنی زبان کو اپنے دل کو کنٹرول میں رکھے, زبان کو خاص طور پر کنٹرول میں رکھے, دل میں اعتقاد رکھے. جس چیز کا پتہ نہیں ہے تو اس کے لیے خاموشی اختیار کر لے کیونکہ انکار کرنے سے معاذ اللہ کافر ہو جائے گا. کلمہ کفر جاری کیا کسی نے زبان سے تو اس پر کفر کا حکم لگے گا, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دل میں نہیں. اور آگے اور بھی ہم نے سیکھا کہ اصل ایمان دل کی حالت کی بات ہے. ہاتھ پیر سے جو کام کرتا ہے وہ اس کا اظہار ہے. ہاتھ پیر ہلانے کی وجہ سے, ہاتھ پیر کے اعمال کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہیں گے, لیکن کچھ ہاتھ پیر کے عمل ایسے ہیں کہ جن سے صراحتن کہہ دیں گے کافر ہے, اس لیے کہ اس کا کوئی اور مطلب نکل نہیں کرتا. جیسے بت کو سجدہ کرنا, چاند سورج کو سجدہ کرنا, صلیب لگانا, اس کی پوجا کرنا وغیرہ وغیرہ, قرآن پاک کی توہین کرنا, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی یا کسی بھی نبی کی توہین کرنا, یہ سب چیزیں کھلا کفر ہے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بھائی اس کا یہ مقصد تھا, یہ نیت تھی, یہ نہیں دیکھی جائے گی. آگے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جس چیز کو نص قطعی سے ثابت کر دیا گیا, ایسا ثبوت جس کا کوئی رد نہیں کیا جا سکتا, یعنی قرآن و حدیث سے جن کے ثبوت واضح طور پر موجود ہیں, ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا جس سے نص قطعی سے ثابت ہو گئی, یعنی جس چیز کا حلال ہونا ان ثبوت سے ثابت ہو گیا اس حلال کو وہ حرام کہے, اور جس چیز کا حرام ہونا ثابت ہو گیا اس چیز کو کوئی حلال کہے تو ایسا کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا. اور اس کے آگے ہم نے یہ سیکھا اصول عقائد میں, ایمانیات میں تقلید جائز نہیں ہے. فروعی معاملات میں علماء کی اور متکلمین کا ان کی تقلید کی جاتی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں. اس لیے اہل سنت میں دو مشہور گروہ ہیں, یہ شافعی حنبلی مالکی اور حنفی والے گروہ نہیں, یہ دو الگ گروہ ہیں جو عقائد کی بنیاد پہ تھوڑا سا سمجھ میں عقیدے میں تھوڑا سا فرق رکھتے ہیں. ایک کا نام ماتوریدی ہے, دوسرے کا نام الاشعری ہے. ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے, ایمان صرف مضبوط یا کمزور ہوتا ہے، علم بضرور بڑھتا جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، ایمان اور کفر میں کوئی واسطہ نہیں، یا انسان مومن ہے یا پھر کافر ہے۔ اب کوئی آدمی پوچھے کہ بھئی منافق کیا ہے، تو مسلمان صرف مسلمان ہو سکتا ہے، منافق مسلمان نہیں، کیونکہ وہ صرف ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور ایمان کا اعتبار دل سے ہے، اس لیے منافق جو ہے وہ قطعاً کافر ہے، بلکہ بدترین کافر ہے، اس لیے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے مسلمانوں کے معاشرے کو، دھوکہ دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی وہ دھوکہ دے سکتا ہے، تو یہ بدترین کافر ہے۔ وہ ہمارا 23واں درس جو ہے آغاز ہم کرتے ہیں، علامہ صاحب علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عقیدہ نمبر 5، شرک کے معنی، آپ ارشاد فرماتے ہیں شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات اگرچہ کیسی ہی شدید کفر ہو حقیقتاً شرک نہیں۔ لہذا شرع مطہرہ نے اہل کتاب کفار کے احکام مشرکین کے احکام سے جدا فرمائے، کتابی کا ذبیحہ حلال، مشرک کا مردار اور کتابیہ سے نکاح ہو سکتا ہے، مشرکہ سے نہیں ہو سکتا۔ شرک کیا ہے؟ شرک کا اصل مطلب ہوتا ہے پارٹنر بنانا، پارٹنرشپ، کمپنی کو شرکہ بولتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس میں ایک آدمی نہیں ہوتا، اس میں اس کے ساتھ کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں، تو شرک کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شامل کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی قابل پرستش سمجھنا، قابل عبادت سمجھنا، اور اللہ کے جیسا کسی اور کو سمجھنا، چاہے پھر اس کی عبادت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ تو اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، واجب الوجود وہ ہے کہ جس کا ہونا لازمی ہے، اللہ رب العزت کا ہونا لازمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہو یہ تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے اسی کے حکم سے ہوا، اگر وہ حکم نہ دیتا تو کوئی بھی مخلوق نہ ہوتی۔ مخلوق ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، مخلوق جو ہے پہچان ہے کس کی؟ خالق کی۔ اگر وہ نہ ہو تو مخلوق آ نہیں سکتی۔ لہذا سب سے آسان چیز سمجھنے کے لیے، واجب وجود کے لیے، یہ کہ اس کا ہونا لازمی ہے ورنہ کچھ نہ ہوتا۔ تو واجب الوجود ایک ہی ذات ہے، باقی کوئی ذات واجب الوجود نہیں ہے، یعنی وہ ہے اس کی وجہ سے کچھ ہے۔ تو اللہ رب العزت جس طرح واجب الوجود ہے ویسی اور کوئی ذات ہو نہیں سکتی۔ یہ چاند، ستارے، آسمان، جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، سیارے وغیرہ جو کچھ دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حادث ہے، یہ موجود ہے، حادث ہے، لیکن ان کا ایک وقت ہے جب اس کو بنایا گیا، یہ ان کا ہونا لازمی نہیں تھا، یہ نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ واجب الوجود ہے، اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ حادث ہے، وہ بنایا گیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بنایا۔ تو اللہ رب العزت کی طرح کسی اور کو واجب الوجود ماننا یہ سب سے بڑا کفر ہے، سب سے بڑا کفر ہے، جس کو شرک کہتے ہیں، یعنی اس کے برابر سمجھ لیا۔ اگر کوئی واجب الوجود ہوا تو پھر اس کی عبادت کرنا لازمی، اس کی عبادت کرنا لازمی، لہذا کسی کو واجب الوجود سمجھنا یہ کیا ہے؟ شرک، اللہ کے برابر سمجھ لیا۔ یا اگر اللہ کے بالکل برابر نہ سمجھا تب بھی اس کو کہا کہ یہ بھی خدا ہے اور خدا کے برابر ہے، یا خدا جیسی صفتیں اس میں ہیں اور یہ عبادت کے لائق ہے، تو یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو یہ ایک سمپل ڈیفینیشن تھا شرک کا، اور ہمارے جو مخالفین ہیں وہ شرک کی اور ہی ڈیفینیشن بتاتے ہیں، وہ ہر بات کو شرک سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ جس چیز کا ان کو ثبوت نظر نہیں آیا، جس عمل کا ثبوت ان کو کتاب و سنت میں ان کے اندھے پن کی وجہ سے نظر نہیں آیا، اس کو بھی یہ شرک کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ یاد رکھیے کہ شرک جو ہے دنیا کا، کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بدترین کفر ہے۔ کفر جو ہے ایک جنرل ٹرم ہے، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور شریعت کے اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے حقیقت کا، اللہ رب العزت کے احکام کا اور حقانیت کا انکار کرنا، کسی بھی شے کا، تو چاہے وہ کسی بھی ضرورت دین کا انکار ہو، اس کو کفر کہتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم ضرورت کیا ہے؟ کہ ہم اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں، اسی کو عبادت کے لائق مانتے ہیں۔ تو شرک جو ہے اسی کے انکار کرتا ہے، شرک جو ہے اسی کا انکار کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ یہاں پہ آپ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے. اس کے سوا اور جتنی باتیں ہیں اگرچہ ایک ایسا ہی شدید کفر ہو حقیقتاً شرک نہیں. یعنی معاذ اللہ قرآن پاک کا انکار کر دیا, قرآن پاک کی توہین کر دی, کفر ہے لیکن شرک نہیں. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں لہذا شرع مطہرہ نے اہل کتاب کفار کے احکام مشرکین کے احکام سے جدا فرمائے. یا اہل کتاب سے مراد صرف دو قومیں ہیں, ایک یہودی دوسرے نصرانی, جن کو انگلش میں ہم جوز کہتے ہیں اور کرسچن کہتے ہیں. تو ان کے جو احکام قرآن پاک میں آئے وہ مشرکوں کے احکام سے جدا ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے کسی زمانے میں اور اللہ کی نازل کردہ کتاب بھی مانتے تھے, اور یہ بھی مانتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے, حساب دینا ہے, جنت اور دوزخ بن چکی ہے. وہ یہ مانتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جو تھے ان کو نصرانی کہتے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے ان کو یہودی کہتے تھے. تو ان کے احکام اور جو کھلے بت پرست ہیں جو اللہ کو ایک سے زیادہ مانتے ہیں معاذ اللہ اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو صاف کھلا مشرک کہتے ہیں, تو ان کے جو احکام تھے قرآن نے ان اہل کتاب کے احکام سے جدا رکھے. مثال کے طور پہ ارشاد ہوتا ہے کہ کتابی کا ذبیحہ, کتابی جو ہوتے ہیں یہودی اور نصرانی, اگر یہ کوئی جانور کو ذبح کرے تو وہ حلال, لیکن اگر مشرک اگر کسی جانور کو ذبح کرے تو وہ بالکل حرام. اور آگے ارشاد ہوا کہ کتابی عورت سے, کتابیہ سے یعنی کسی یہودیہ سے یا کسی نصرانیہ عورت سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے, لیکن کسی مشرکہ عورت سے نکاح قطعاً حرام ہے. اب اس میں تفصیل آتا ارشاد فرماتے ہیں یہ حکم شریعت کے مطابق, لیکن آج کے زمانے میں شریعت ہی لاگو ہوگی, لیکن یہ پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ آدمی کتابی اہل کتاب ہے بھی یا نہیں. جو اہل کتاب کے احکام ہیں شریعت میں وہ تو تبدیل نہیں ہوں گے, لیکن یہ پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ آدمی جو ذبح کر رہا ہے جانور کو یہ واقعی میں اہل کتاب ہے یا نہیں. تو حاصل بات یہ ہے ابھی آج کے زمانے میں اہل کتاب تقریباً ناپید ہو گئے, ان میں سے زیادہ تر لوگ یہودی اور نصرانی جو اپنا کو کہتے بھی ہیں یہ نہ کتاب پڑھتے ہیں, جو ان کی کتاب خراب ہو چکی اس کو بھی نہیں پڑھتے, بلکہ ان کا قیامت پر بھی ایمان نہیں رہا, بلکہ یہ خدا کو ایک بھی نہیں مانتے. اکثر ان میں سے وہ ہو گئے ہیں جن کو دہریہ کہتے ہیں. دہریہ وہ ہوتا ہے وہ جو سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے خود سے ہے, کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے ہی. تو یہ بھی جو ہے معاذ اللہ یہ بدترین مشرک ہے. دہریہ سب سے بڑا مشرک اس لیے ہے کہ ہندو تو بتوں کی پوجا کرتا ہے, اور دہریہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے, کائنات میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے, اس کو کسی نے بنایا ہی نہیں, یہ خود سے ہے. مطلب یہ ان سب کو واجب الوجود سمجھتا ہے, معاذ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اکثر جو ہے یہودی اور نصرانی معاذ اللہ دہریہ ہو گئے ہیں, سب سے بدترین مشرکوں میں سے ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح مسلمان ذبح کرتا ہے اس میں وہ اللہ کا نام لیتا ہے, تو اگر آج کوئی آپ کو اہل کتاب مل بھی جائے بالفرض, اور وہ چاروں رگیں برابر سے کاٹتا بھی ہے جانور کی, پھر بھی وہ اللہ کا نام نہیں لے گا. تو شرطیں بہت ساری ہیں کہ وہ اللہ کا نام لے, چاروں رگیں کاٹے, اور اہل کتاب حقیقتاً ہو, تب جا کر کے ذبیحہ صحیح ہوگا. ابھی تو وہ اللہ کا نام بھی نہیں لیتے, ابھی تو وہ چاروں رگیں کاٹتے بھی نہیں ہیں, اور حقیقتاً وہ اہل کتاب رہے بھی نہیں. تو آج کے زمانے میں کسی اور نے اگر ذبیحہ کر کے بھیجا, پھر چاہے وہ کہے وہ اہل کتاب ہے, تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, کیونکہ آج کے زمانے میں اہل کتاب ناپید ہو چکے. اور اہل کتاب کو یہ کوئی نہ سمجھے کہ کافر نہیں ہے, اہل کتاب کافر ہیں, ان کو جو کافر نہ سمجھے وہ خود کافر ہو جائے گا, اس لیے کہ قرآن گواہ ہے. آگے انشاءاللہ عرض کریں گے. آگے ارشاد ہوتا ہے اور دوسرا جو فرق بتایا اہل کتاب میں اور کھلے مشرک میں, کہ کتابیہ سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن مشرکہ سے نہیں ہو سکتا. بت پرست عورتیں ہیں ان سے تو ہرگز نکاح نہیں ہو سکتا, کتابی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن کتابیہ بھی ویسی ہو جو پہلے عرض کیا. تو آگے ارشاد ہوتا ہے امام شافعی کے نزدیک کتابی سے جزیہ لیا جائے گا, مشرک سے نہیں لیا جائے گا. امام شافعی کہتے ہیں کہ جزیہ صرف کتابیوں سے لیا جائے گا, جو کھلے مشرک ہیں یا بت پرست ہیں ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ ہے کہ تمام سے جزیہ لیا جائے گا. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اور کبھی شرک بول کر مطلق کفر مراد لیا جاتا ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ پر ارشاد ہوا کہ شرک نہ کرو, اور کئی ارشاد ہوا کہ جس نے شرک کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا, اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا, شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. تو لہذا جہاں پر بھی لفظ شرک استعمال ہوتا ہے, علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر لفظ شرک استعمال تو ہوا لیکن اصل میں مطلقاً کفر مراد ہے, کسی بھی قسم کے کفر کو معاف نہیں فرمائے گا, اور وہ اسی معنی پر ہے اصلاً کسی بھی کفر کی مغفرت نہ ہوگی, اور باقی سب گناہ اللہ عز و جل کی مشیت پر ہے جسے چاہے بخش دیں. تو اس پر علامہ صاحب نے آیت کریمہ پیش فرمائے, سورہ نساء کا ہی سورہ نساء کی اگلی آیت ہے, وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کے علاوہ ہر چیز معاف فرما دے گا جس کے لیے چاہے, یہ اس کی مرضی ہے جس کے لیے وہ چاہے. لیکن یہاں پر لفظ شرک جو استعمال ہوا وہ صرف اور صرف شرک نہیں ہے, وہ تمام طرح کے کفریات ہیں. پھر سے عرض کر دوں کہ کفر کسی بھی قسم کا ہو قابل معافی نہیں, اور شرک کا لفظ جو ہے وہ خاص طور پہ اللہ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جو ہے مراد یہ ہے کہ تمام قسم کے کفر معافی کے لائق نہیں ہے. اور یہاں پر پھر ارشاد ہوا کہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ کفر کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب شفاعت کا مرتبہ آتا ہوگا قیامت کے دن, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شرک کے علاوہ کفر کے علاوہ قیامت کے دن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحم فرمائے گا, اتنا کرم فرمائے گا کہ کافر بھی یہ سوچنے لگیں گے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحمان ہے, اتنا کرم فرما رہا ہے, اتنی اس کی رحمت ہے کہ آج تو کافر کو بھی امید ہو جائے گی اس دن کہ آج تو مجھے بھی معافی مل جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہے, اس دن جو ہے تمام مومن و مومنات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کرم فرمائے گا, رحم فرمائے گا, اور بے انتہا فضل فرماتا جائے گا, اتنا کرم فرمائے گا, اتنا کرم فرمائے گا کہ لاکھوں کروڑوں جو ہے اس کی کرم سے, اس کی بخشش سے بلا حساب و کتاب جو ہے جنت میں داخل ہوں گے, اربوں کے حساب سے, اربوں کے حساب سے جائیں گے. حدیث پاک میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ 70,000 ایسے ہوں گے, اس ایک ایک آدمی کے ساتھ 70,000 کا جھنڈ ہوگا, 70,000 کا گروہ ہوگا, کہ ایک آدمی اپنے پیچھے 70,000 کو جنت میں بلا حساب کتاب لے جائے گا. تو 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے, تو 4,90,70,000 تو یہ ہو گئے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا, سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور بھی ہوں گے, حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ایک اور گروہ جنت میں داخل فرمائے گا, پھر ایک اور گروہ جنت میں داخل فرمائے گا, تو کل تعداد تو اللہ اس کا رسول ہی جانے کتنے ہیں, کل تعداد تو اللہ اس کا رسول ہی جانے کہ کتنے ہیں. اس کے بعد جو گنہگار ہوں گے, سخت گنہگار ہوں گے, سب گنہگار ہوں گے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میرے امت کے اہل کبائر کے لیے, اہل کبائر کے لیے یعنی جنہوں نے کبیرہ گناہ کر کر کے اپنا کو ہلاک کر دیا ان کے لیے ہے, جن کے صغیرہ گناہ ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما چکا, وہ تو وضو میں بھی دھل جاتے ہیں, وہ تو وضو میں بھی دھل جاتے ہیں, نماز کے اللہ عمر کہتا ہے ہاتھ باندھنے سے پہلے دھل جاتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب شفاعت کرتے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم جہنم سے فلاں طبقے کے لوگوں کو نکال دو, جس کے پاس اتنا ایمان ہے اس کو نکال دو, اس کے پاس رائے برابر ایمان ہے اس کو نکال دو, حتیٰ کہ مالک جہنم داروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے وہ کہے گا یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے جہنم کے واسطے کسی بھی اپنے امتی کو چھوڑا ہی نہیں, کسی بھی امتی کو نہیں چھوڑا. اس کے بعد سرکار ارشاد فرمائیں گے یار کچھ اور کو نکال, کچھ اور کو نکال. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم اس سے کم تر جس کے پاس ایمان ہے یہ میری شان ہے, میری شان رحیمی, میری شان کریمی کہ میں ان کو نکالوں گا. تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے علامہ احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ میں ان کو نکالوں گا اور پھر اللہ رب العزت لپ بھر کر کے, ابھی یہ صرف سمجھانے کے لیے, یہ صرف سمجھانے کے لیے. تو جس طرح ہمارا ہاتھ ہوتا ہے نا, ہاتھ اس طرح ہوتا ہے, تو اگر ہمیں چلو بھر پانی, اس کو بولتے ہیں کہ بھائی چلو بھر پانی لے لیا, وہ ایک ہاتھ ہوتا ہے, دو کریں اس کو لپ کہتے ہیں, اس کو لپ کہتے ہیں. جیسے کسی کو چاول یا گندم دینا ہو تو بوری میں ہاتھ ڈال کر کے یوں بھر کر کے نکال کے دیں گے تو اس کو کہتے ہیں لپ, ایک لپ بھر کر کے نکال کر کے دیا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے لپ بھر کر کے جہنم میں سے لوگوں کو باہر نکال دے گا, لپ بھر کر کے جہنم میں سے لوگوں کو باہر نکال دے گا. اب وہ لپ کا, لپ کی مراد کیا ہے, اس سے کتنے لوگ ہیں, یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن حدیث پاک کی یہ جو پڑھ کر کے اس پہ اتنا اطمینان ہوا کہ بڑے سے بڑا گنہگار, چاہے وہ عند اللہ مومن رہا ہو, دنیا میں کافر نظر آیا ہو لوگوں کو, اللہ کے نزدیک مومن رہا ہو, تو اس طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا اور لپ بھر کر کے جہنم سے باہر نکال کر کے جنت میں ڈال دے گا. عقیدہ نمبر 6, مرتکب کبیرہ مسلمان ہے. مرتکب کبیرہ, یہاں کبیرہ سے مراد ہے کبیرہ گناہ, تو مرتکب کبیرہ گناہ کرنے, مطلب کبیرہ گناہ کرنے والا بھی مسلمان ہی ہے. یہ اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دو تین گروہ ایسے گزرے ہیں جو معتزلہ جو ابھی بھی عمان میں ہوتے ہیں, اور کچھ وہابیہ, وہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. تو کبیرہ گناہ, حضور نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہے, تو کافر کے لیے شفاعت تو نہیں ہو سکتی, کافر کے لیے تو شفاعت نہیں ہو سکتی. تو وہ اسی حدیث کی میں بات کر رہا تھا جو پچھلی بار سنایا تھا, کہ کچھ لوگوں نے ایسی احادیث کو پڑھ کر کے یہ انجام نکالا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا معاذ اللہ کافر ہے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے, عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا بھی مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا, خواہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد, یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا. یعنی کسی نے اگر معاذ اللہ چوری کر لی, زنا کر لیا, یا غبن کر دیا, یا ماں باپ کو ستایا, یا شرابی تھا, یا جو بھی کچھ گناہ کیے, تو وہ کافر نہیں ہے, یہ کرتا رہا حتیٰ کہ اسی کا یہ کام کرتے ہوئے مرا معاذ اللہ, تب بھی کافر نہیں, تب بھی کافر نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, کسی دینی ضرورت کا انکار نہیں کیا, اس وقت تک وہ مسلمان ہے, چاہے کیسا بھی مسلمان ہے, کتنا بھی کم درجے کا مسلمان ہے, بے نمازی ہے وغیرہ وغیرہ, اس کی بھی انشاءاللہ آخر کار بخشش ہو جائے گی. اور جب بخشش ہو گئی, چاہے کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے قیامت کے دن, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے, یا پھر جہنم میں جانے کے بعد اللہ رب العزت اس کو باہر نکال دے, یا لپ بھر کر کے جن کو نکال لگا اس میں آ جائے, لیکن جب نکال دیا اور پھر جنت میں داخل فرما دیا, اس کے بعد جنت سے کوئی باہر نہیں جائے گا. آگے ارشاد ہوتا ہے مسئلہ, جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے, یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور, یا کسی مردہ ہندو کو بیکنٹھ باشی کہے, وہ خود کافر ہے, وہ خود کافر ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ مشرک کو کافر کو تمہیں بخش ہرگز نہیں بخشوں گا, یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. تو جب اللہ رب العزت نہیں بخشے گا تو ظاہر وہ جہنم میں رہے گا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایسا وہ جہنم ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے بھی منع فرمایا, کہ اس کی مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتا. اور صرف ہم و آپ کو نہیں, اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین کو ارشاد فرما دیا کہ ان کے لیے دعا نہیں کرنی, ان کے لیے دعا نہیں کرنا. اور خاص طور پہ قرآن میں آیا سورہ توبہ میں کہ یا رسول اللہ, آپ اگر ان کے لیے کثرت سے بھی مغفرت کی دعا کریں گے تب بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی, یعنی ارشاد ہوا 70 مرتبہ بھی کرو گے, اگر مغفرت کی دعا کرو گے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کسی کے لیے ایک بار مغفرت کی دعا کر دیں ہم جیسوں کے لیے تو ہمارے بیڑا پار ہو جائے,
لیکن یہاں پر اصرار کے ساتھ اللہ نے شاید فرمایا کہ ان کے لیے ہرگز دعا نہ کرنا. منافقین کے لیے حضور نے ایک بار نماز پڑھی تھی اس لیے کہ وہ ظاہری طور پر مسلمان تھے, لیکن جب حضور کو ارشاد ہو گیا کہ اب نہیں کرنا ہے تو ارشاد یہاں تک ہوا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا اور ان کی قبر پہ جا کے کھڑے نہیں ہونا, جس طرح ہم فاتحہ پڑھتے ہیں. فاتحہ کا ثبوت ہے کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ان کی قبر پہ جا کے کھڑے بھی مت ہونا, ان کا نماز جنازہ مت پڑھنا, ان کی مغفرت کی دعا نہ کرنا. اے میرے محبوب, اگر آپ 70 مرتبہ بھی دعا کرو گے مغفرت کے لیے تب بھی میں ان کی بخشش نہیں کروں گا. یہاں پہ 70 مرتبہ سے ارشاد یہ نہیں ہے کہ اگر 72 مرتبہ کر دیا تو ہو جائے گی, 100 مرتبہ کر دیا تو ہو جائے گی. 70 مرتبہ سے ارشاد یہ ہے کہ اے محبوب, آپ بار بار بھی اصرار کریں گے مغفرت کے لیے تب بھی مانی نہیں جائے گی. اور کس کو ارشاد ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول محبوب اکرم محبوب کبریا سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ بھی دعا کریں گے تب بھی قبول نہیں ہوگی. اس کے لیے جو کافر مر گیا اس کے لیے قبول نہیں ہوگی. تو ہم اور آپ کیسے دعا کریں؟ اور جو مشرک ہے وہ جہنمی ہے, قرآن سے ثابت ہے. کافر ہے وہ قطعی جہنمی ہے, کبھی اس کی بخشش نہیں ہوگی. وہ کافر ہے جہنمی ہے, کبھی اس کی بخشش نہیں ہوگی, قرآن سے ثابت ہے. تو ایسے شخص کے لیے جس کا مرنا پتا ہے کہ اس نے ایمان پر نہیں مرا, مرتد ہو کے مرا یا بت پرست تھا اسی حالت میں مرا, اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یا اس کو کہنا کہ وہ جنتی ہے یا یہ کہنا کہ بیکنٹھ واہی, بیکنٹھ مطلب ہندو مذہب میں جو ہے جنت ایسا ہے, تو اس طرح دعا کرنے والا یا اس طرح اس کا نام لینے والا یا اس کو مرحوم کہنے والا یا اس کو مغفور کہنے والا خود کافر ہے. پھر سے عرض کر دیتا ہوں مسئلہ, جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور یا کسی مردہ ہندو کو بیکنٹھ باشی کہے وہ خود کافر ہے. عقیدہ نمبر 7, مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے. کیا سمجھا آپ؟ پھر سے کرتا ہوں, مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے, اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا تا وقت کہ اس کے خاتمے کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو, مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہو اس کے کفر میں شک کیا جائے, کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. پھر سے عرض کرتا ہوں کہ پہلے اس سے پہلے واپس پہلے والا عقیدہ پھر سے عرض کرتا ہوں, فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت و فاتحہ پانی خود کفر خالص ہے اور تکذیب قرآن عظیم ہے, جس طرح عالمگیری وغیرہ میں لکھا ہوا ہے. اور پھر سے عرض کرتے ہیں عقیدہ نمبر 7, مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے. مطلب جیسے عرض کیا کہ ضروریات دین کا انکار کفر ہے, تو یہاں پر کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے, مسلمان کو کافر کہنا کفر ہے. مسلمان کو کافر جاننا کفر ہے اور کافر کو مسلمان جاننا کفر ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے, اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا تا وقت اس کے خاتمے کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو, مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہو اس کے کفر میں شک کیا جائے, کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. یعنی مرنے کے وقت جو حال ہوتا ہے انسان کا, ابھی انسان بالفرض زندگی بھر نمازی رہا, روزے دار رہا, مسلمان رہا, اصل اعتبار اس کے مرنے کے وقت کا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس وقت اس کا کیا حال تھا. اسی لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرتا رہے, یا رب ایمان کی سلامتی عطا فرما, ایمان کی سلامتی عطا فرما. اور مرنے کے وقت جو نزلہ میں جو تکلیف ہے وہ اتنی کٹھن تکلیف ہے, اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ لوگ جو ہے اس وقت کفر بک جاتے ہیں. سرکار دوارم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ایک شخص جو ہے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ میں لڑ رہا تھا, بہادری کے ساتھ جنگ میں لڑا تھا. اب جو صاحب سرکار کے زمانے کا ہوگا, ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کا آدمی تھا, وہ بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا, تو وہ صحابی ہوں گے, صحابہ کے گروہ میں سے ہوگا, جنگ میں لڑ رہا تھا. تو صحابہ نے آ کے اس کی, یا رسول اللہ بڑا بہادر آدمی ہے, بڑی اس کی تعریف کی. حضور نے ارشاد فرمایا جہنمی ہے, جہنمی ہے. صحابہ کو تعجب ہوا کہ اتنی بہادری سے لڑنے والے کو حضور ارشاد فرمایا کہ جہنمی ہے. تو دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد پھر سے جب جنگ چھڑی تو اس کے اوپر بڑے زخم لگے, اس آدمی کو بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا, زخم لگے. اب اتنے زخم لگے کہ زخم کی درد کی وجہ سے, زخم میں جو درد ہو رہا تھا اس کو, اس کی وہ تاب نہ لا سکا. تو پھر اس نے کیا کہ تلوار کو الٹی گاڑا زمین میں اور تلوار کے اوپر خود کو لٹا دیا, یعنی خود کو اس نے مار ڈالا. اس نے کیا کیا, خودکشی کر لیا. حضور کا ارشاد حق ثابت ہو گیا, حضور کا ارشاد حق ثابت ہو گیا. پھر آگے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے, سیدنا اسامہ بن زید غالب رضی اللہ تعالی, اور انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم جنگ میں تھے تو ایک شخص جو ہے وہ کافر تھا, وہ لڑ رہا تھا مجھ سے, اور پھر جب ہم جنگ میں غالب آنے لگے تو وہ بھاگنے لگا, وہ بھاگنے لگا, ہم جو ہے اس کا پیچھا کرتے رہے, آخر کار وہ پھنس گیا. اور جب وہ پھنس گیا تو جب میری تلوار کی زد میں وہ آیا تو اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا یا رسول اللہ, اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا, لیکن یا رسول اللہ میں نے اس کو قتل کر دیا, قتل کر دیا, میں نے اپنا خنجر یا جو تلوار تھی اس کے آر پار کر دی, اس کو قتل کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ انور جو ہے سرخ ہو گیا, اور آپ نے ارشاد فرمایا اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کر کے دیکھا, اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا, اس کے دل کی اتنا ناراض ہے, بار بار یہ ارشاد فرماتے کہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا, کیا اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا کہ اس میں ایمان تھا کہ نہیں تھا. تو سیدنا اسامہ بن زید عرض کرتے ہیں, ارشاد فرماتے کہ کاش کہ میں اسی دن مسلمان ہوا ہوتا, کاش کہ میں اسی دن مسلمان ہوا ہوتا تاکہ میرے پچھلے جو ہے غلطیاں جو ہے معاف ہو چکی ہوں. اتنا ان کو رنج ہوا اس بات کا. تو اصل بات یہ ہے کہ اس آدمی نے ظاہری طور پر جان بچانے کے لیے ہی, جان بچانے کے لیے ہی جو ہے ایمان قبول کیا ہوگا یا کلمہ پڑھ لیا ہوگا کہ میری جان بچ جائے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بتا دیا کہ ایمان دل کے حال کا نام ہے, ایمان جو ہے دل کے اندر ہوتا, ایمان دل کے حال کا نام ہے. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا, بار بار پوچھا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا, دل کھاٹ کر کے دیکھا کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں. تو اصل بات یہ ہے, یہاں یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے علامہ صاحب کہ اصل چیز ایمان دل کے حال کی بات, زندگی میں نمازیں پڑھتا رہا, کلمہ پڑھتا رہا جو بھی ہے, لیکن مرتے وقت اس نے کیا کیا یہ اللہ جانتا ہے, ہر سے جانتے ہیں. تو یقینی طور پہ, یقینی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقعی میں ایمان کے حال میں گیا, یا خدا نہ خواستہ کوئی شخص زندگی میں کفر میں رہا اور مرنے سے پہلے پہلے اس نے چند منٹ پہلے ایمان قبول کر لیا, ہمیں نہیں پتا. تو یہ عند اللہ ہے, یہ اللہ کے نزدیک ہے, اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کا حال, اور اللہ کو پتا ہے, اس کے فرشتوں کو پتا ہے کہ ایمان پر گیا یا کفر پہ گیا. تو یقینی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن شریعت کے مطابق, شریعت کے مطابق ہم وہی حکم لگائیں گے جو دنیا میں وہ کرتا رہا, جو دنیا میں وہ کرتا رہا. اگر کوئی یقینی طور پہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کسی کے ایمان لانے کا, تو ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے. اور جس آدمی کا یقینی طور پہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بھائی وہ مرتد مرا ہے یا کافر مرا ہے, تو اس کے لیے بدعا بھی نہیں کریں گے. لیکن اس کے علاوہ اس کا الٹ بھی سمجھا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ مرتد ہو چکا تھا یا بت پرستی تھا اور اس نے توبہ نہیں کی تھی, تو ایسے آدمی کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے. جیسے اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوہی, انہوں نے معاذ اللہ کفر بکا, توبہ نہیں کی, تو اب ہم ان کے لیے معفور یا مغفور نہیں کہیں گے, اس لیے کہ ہمارے نزدیک وہ مرتد مرے, ان کے کفر میں شک کرنا بھی ایک کفر ہے, اس لیے کہ جو انہوں نے کیا ہے ان کے اوپر انہوں نے توبہ نہیں کی, اس پہ انہوں نے توبہ نہیں کی, توبہ ثابت نہیں, توبہ ثابت نہیں. درشی پلی اللہ مسلم وسلم بارک اللہ خیر محمد معذر الدین کرم من علم والحکم وحکم قالی اصحابہ بارک وسلم دائم ربدا. تو اسی کو سمجھاتے ہیں کہ جو کسی منکر ضروریات دین کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے.
اور امام علامہ قاضی عیال قدس رحو شفا شریف میں فرماتے ہیں, اس کا مطلب سمجھاتے ہیں, یعنی اجماع ہے, تمام علماء کا اجماع ہے, اتفاق اس بات پہ کہ اس کے کفر پر جو یہود و نصارہ یا مسلمانوں کے دین سے جدا ہونے والے کو کافر نہ کہے یا اس کو کافر کہنے میں توقف کرے. ارے پنڈت ہے, ہندو ہے, اس کو کافر کہوں یا نہ کہوں توقف کرے کافر رہنے کی, اس میں یہ کہتے ہیں کہ بلا شک لائے کہے نہ کہے تو کافر ہو جائے گا. اور امام قاضی ابو بکر باخلانی نے اس کی وجہ یہ فرمائی کہ نصوص شرعیہ و اجماع امت ان لوگوں کے کفر پر متفق ہے. ارے بت پرست کے کفر میں شک کی کوئی بات ہی نہیں, اہل کتاب کے کفر میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. تو اگر یہ آدمی سوچے کہ پتہ نہیں یہ کافر ہے یا نہیں تو خود کافر ہو جائے, شک کرے گا تو بھی کافر ہو جائے گا. تو جو ان کے کفر میں توقف کرتا ہے وہ نفس شریعت کی تکذیب کرتا ہے, یعنی قرآن و حدیث سے جو ثابت ہو جائے اس کو جھٹلا رہا ہے یا اس میں شک رکھتا ہے اور یہ امر کافر ہی سے صادر ہوتا ہے, یعنی جو ایمان کی باتوں میں شک رکھتا ہے. آگے اشارہ ہوتا ہے خاتمے پر بنا روز قیامت, یعنی جو خاتمہ جس طرح انسان کا ہوا قیامت میں وہ اسی طرح اٹھائے گا, تو قیامت میں جس طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ اس کے خاتمے کے اعتبار پر, یعنی مرنے سے پہلے جو اس کا حال تھا مرتے وقت اس کا حال تھا قیامت کے دن اسی کے اوپر اس کا حساب کتاب ہوگا. خاتمے پر بنا روز قیامت اور ظاہر پر مدار حکم شرع ہے, جو ظاہر ہے اسی کے اوپر دنیا کے حساب سے شریعت کے احکام لاگو ہوں گے, اور خاتمے کے حساب سے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ فرمائے گا. اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کافر مثلا یہودی یا نصرانی یا بت پرست مر گیا تو یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پہ مرا, مگر ہم کو اللہ اس کے رسول کا حکم یہی ہے کہ اسے کافر ہی جانے. جیسا پہلے ابھی عرض کیا, سمجھا دیا میں نے کہ اگر وہ مرا مرتے وقت اس نے پہلے توبہ قبول کر لیا, یعنی فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے فرشتے نظر آگے, موت کے فرشتے نظر آگے اس کے بعد توبہ نہیں, موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا اس کے بعد توبہ نہیں ہے. موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے اگر توبہ کر لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ ایسی توبہ کا اعتبار نہیں. تو اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کافر اگر کافر مرا ہے تو ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح پہ مرا, لیکن حکم شرع یہی ہے کہ اس کو کافر کہیں گے, اس لیے کہ ہمیں پتا نہیں, اس کی گواہی ہمارے پاس موجود نہیں, اس کو کافر ہی جانیں گے. اس کی زندگی میں اور موت کے بعد تمام وہی معاملات اس کے ساتھ کریں گے جو کافروں کے لیے ہیں, مثلاً میل جول, شادی بیاہ, نماز جنازہ, کفن اور دفن. جب اس نے کفر کیا تو فرض ہے کہ ہم اسے کافر ہی جانیں اور خاتمے کا حال علم الہی پر چھوڑ دیں. جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہو اور اس سے کوئی قول و فعل خلافی ایمان نہ ہو, فرض ہے ہم پر یعنی کہ اسے مسلمان ہی مانے اگرچہ ہمیں اس کے خاتمے کا بھی حال معلوم نہیں. دونوں باتیں بتا دی جو پہلے عرض کر دیا کہ مسلمان اگر مرا ہے تو ہم اس کو مسلمان ہی ٹریٹ کریں گے, خاتمے کے اوپر کوئی گارنٹی نہیں, ٹھیک ہے, اسی بات کو دہرایا ہے. اس زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں میاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کرو کہ یہ ثواب کی بات ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کافر کا وظیفہ لگا رکھو, ہم تو یہ نہیں کہتے, لیکن جو یہ وظیفہ کون پڑھتا ہے, کافر ہے کافر ہے کافر ہے, وظیفہ کسی نے نہیں بولا پڑھنے کے, لیکن جو کافر ہے اس کو کافر ماننا ضروری ہے اور جو مسلمان ہے اس کو مسلمان ماننا ضروری ہے. مقصود یہ ہے کہ اسے کافر جانو اور پوچھا جائے تو قطعاً کافر کہو, نہ یہ کہ اپنا سلے کل سے اس کے کفر پر پردہ ڈالو. فرما یہ رہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو کہا میں مسلمان اور میں اہل سنت سے ہوں, میں غوث پاک کا غلام ہوں, میں خواجہ غریب نواز کا غلام ہوں, میں رسول پاک کی مدد کرتا ہوں, میں نعت شریف پڑھتا ہوں وغیرہ 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 کرتا ہوں, لیکن کسی کافر کو کافر نہیں کہتا, تو پھر اس نے نہ غوث پاک کی اصل غلامی کی
نہ رسول پاک کی غلامی کی، نہ شریعت کو شریعت مانا، نہ قرآن کو قرآن مانا، نہ اللہ کے احکام کو احکام مانا، نہ اللہ کو ایک مانا، اس لیے کہ بت پرست کو کہتا میں کافر نہیں مانتا، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ تو خود کو مسلمان تو صرف منہ سے رٹ رہا ہے، اصل میں تو مسلمان ہے ہی نہیں، اصل میں تو مسلمان ہے ہی نہیں. جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ میں پانچ وقت نمازی بھی ہوں، پانچ وقت نمازی بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا، حج بھی کرتا، زکات بھی دیتا وغیرہ وغیرہ، جتنے احکام شریعہ ہیں وہ کرتا ہے، اپنے اوپر لازم ملزوم رکھا ہے، اس نے کرتا جاتا ہے، لیکن کسی ہندو کو کہتا ہے میں اس کو کافر کیوں بولوں، ہو سکتا ہے جنت میں جائے گا، تو یہ خود بھی کافر ہو گیا. اس لیے کہ جو بنیادی اصول ہے اسلام کا کہ اللہ ایک ہے، اسی کے خلاف وہ سامنے والا کام کرتا ہے، اس کو کہتا ہے یہ بھی جنت میں جائے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کافر کو کافر جاننا ضروری ہے، اگرچہ ہزاروں چیزیں کرتا ہو. ضرورت دین میں سے یہ بھی ہے کہ کافر کو کافر جانے، اس لیے کہ کافر تمہارے پورے دین کا انکار کر رہا ہے، تم اس کو صحیح کیسے کہہ سکتے ہو؟ جب اس کو صحیح کہہ رہے ہو مطلب تم اپنے دین کے انکار کو صحیح کہتے ہو، اپنے دین کا خود بھی انکار کرتے ہو. معاذ اللہ رب العالمین. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے فتح رضیہ میں ہے کہ اللہ عز و جل نے خود کافر کو کافر کہنے کا حکم دیا ہے. ابھی اللہ رب العزت سے زیادہ رحیم و کریم تو کوئی نہیں، اور اس سے زیادہ اس سے بڑا احکم الحاکمین بھی کوئی نہیں. اس نے خود کہا ہے کہ کافروں کو کافر کہو، اور کس کو کہا ہے؟ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم دیا ہے. قل، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے. کیا؟ قل یا ایھا الکافرون. رحمان رحیم نے رحمت للعالمین سے ارشاد فرمایا کہ کافروں کو کافر کہو، اور آج کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کافر کو کافر مت بولو، تو ہم کس کی سنیں گے؟ قرآن پاک کا ارشاد سنیں گے، اللہ رب العزت کا حکم سنیں گے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جو حکم ہوا اس کو مانیں گے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود کافروں کو کافر کہنے کا حکم دیا. قل یا ایھا الکافرون، اس کا ترجمہ ارشاد ہے کہ اے نبی فرما دیجئے اے کافروں، ہاں کافر ذمی کو سلطنت اسلام میں مطیع الاسلام ہو کر رہتا ہوئے اسے کافر کہہ کے پکارنا منع ہے اگر اسے ناگوار ہو. جو آدمی جزیہ دیتا ہے سلطنت اسلامیہ میں، جو کافر جزیہ دیتا ہے اس کو چھیڑنے کے لیے، اس کو ستانے کے لیے کافر کافر نہیں کہیں گے اگر اس کو برا لگتا ہے. اگر وہ جزیہ نہیں دیتا تو اس کو کافر کھلم کھلا اس کے منہ پہ کہیں گے چاہے اس کو برا لگتا ہے. اسی طرح آگے ارشاد ہوتا ہے کسی مسلمان نے کسی ذمی کافر کو گالی دی تو اس پر تعزیر جاری کی جائے گی، ذمی کافر کا. اور کنیا میں ہے کسی یہودی یا آتش پرست کو اے کافر کہا تو کہنے والا گنہگار ہوگا اگر اسے ناگوار گزرا، یعنی وہ لوگ جزیہ دیتے ہو تو. آگے ارشاد ہوتا ہے تنبیہ ضروری. حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ امت 73 فرقے ہو جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی سب جہنمی. یہ بہت ضروری سبق ہے، اس کو یاد رکھیے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ امت یعنی میری امت، سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ میری امت 73 فرقے ہو جائے گی، 73 اور 3، اور ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی سب جہنمی. تو صحابہ نے عرض کی پوچھا من ہوں یا رسول اللہ، یہ جو جنتی فرقہ ہے یہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی سنت کے پیروکار، یعنی سنتوں کے پیروکار. اسی لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. یہ حدیث پاک ہمارے نام کے لیے دلیل ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ ناجی فرقہ وہ ہے جو اس راستے پہ ہے جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. تو حضور کا راستہ کیا ہے؟ حضور کا طریقہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت. پھر آگے ارشاد ہوا کہ ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا، دوسری روایت میں ہے کہ وہ ناجی فرقہ وہ ہے جو اس کے لیے ارشاد فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہے، جماعت. اسی لیے ہم اپنے آپ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت. اسی لیے اور دوسری جگہ جماعت کا مطلب ہے سواد اعظم، جو اہل سنت کا مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ جسے سواد اعظم فرمایا، اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا.
یعنی اسے جہنم کی طرف راہ لے لی، جہنم کا راستہ پکڑ لیا. اور ایک جگہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اتبعوا سواد اعظم، سواد اعظم کے ساتھ رہو، سواد اعظم کی پیروی کرو، جو ان سے الگ ہوا وہ جہنم میں الگ ہوا، یعنی وہ جہنم میں چلا گیا. پھر مشکاۃ المصابیح میں اس کی دلیل موجود ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہم ناجی فرقہ کا نام اہل سنت و جماعت ہوا، ان گمراہ فرقوں میں سے بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے، بعض ہندوستان میں ہے ہی نہیں. تو ان فرقوں کے ذکر کی ہمیں کیا حاجت، یعنی وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے، ان کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت تو باقی نہیں رہی. مختصراً ان کے عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے عوام بھائی ان کے فریب میں نہ آئیں، کہ حدیث میں ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. اس کا مطلب ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا کہ اپنے کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں. تو ارشاد فرماتے ہیں ہمارے استاد محترم کہ ایاکم سے مطلب یہ ہے کہ تم ان کے پاس نہ جاؤ، تم ان کے پاس نہ جاؤ، یعنی رائے بند کے اندر اجتماع ہو رہا ہو تو تم جان بوجھ کر کے ان کے اجتماع میں نہ جاؤ، دیوبند میں وہ بلا رہے ہو کہ فری میں سکھا رہے ہیں، تم ان کے پاس نہ جاؤ. اور ان کو اپنے سے دور رکھو، کہتے دیکھو آج جو ہے نا یہ اٹنگے پیجامے والے گھر گھر کا کھٹکھٹا دروازہ کھٹکھٹاتے ہم کو اندر آئے تو ہم آپ کو اللہ رسول کی باتیں سمجھائیں گے. تو جب ایسے لوگ آئے تو ان کو دھتکار کے دور کرو، ان کو دھتکار کے دور کرو. سرکار جو جہاں سن رہا تھا ان کے علم غیب کا یہ دلیل ہے کہ تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، وہ تمہارے قریب آنے کی کوشش کریں گے، تو تم ان کو بھی دور کرو، ان کو بھی اپنے سے دور کرو، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. اور یہ حدیث پاک جو ہے صحیح مسلم میں ہے. اب ہم جو ہے تین گروہ ایسے ہیں جن کے بارے میں علامہ صاحب نے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، ان کے عقائد ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے کیسے معاذ اللہ اپنی کتابوں میں عقائد لکھے اور اس کو معاذ اللہ حق سمجھتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی اس میں غلیظ ترین توہین، قرآن پاک کا معاذ اللہ انکار، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی کُلم کُلہ توہین، انبیاء علیہ السلام کی توہین وغیرہ کی ہے. تو آج تو اتنا وقت نہیں ہے، ایک گروہ کے بارے میں جلدی سے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ایک گروہ گزرا ہے اس کا نام ہے قادیانی، اس کے بارے میں جلدی پڑھ لیتے ہیں کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہے. اس شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کی، خصوصاً عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جلیل میں وہ بےحدہ کلمات استعمال کیے ہیں جن کے ذکر سے مسلمان کے دل ہل جاتے ہیں، مگر ضرورت زمانہ مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ان میں کے چند بطور نمونہ ذکر کیے جائیں. خود مدعی نبوت بننا کافر ہونے اور ابد الآباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا، یعنی نبوت کا دعویٰ کیا یہ کم تھا اس کے لیے، کیا کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کے علاوہ بھی اس نے ایسی غریب باتیں کی ہیں کہ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کیا کم تھا کہ اس نے آگے قرآن مجید کا انکار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خاتم النبیین نہ مانا، کیونکہ خود نے پہلے معاذ اللہ دعویٰ کیا. پھر اس کے علاوہ اس کی اتنی ہی بات پر اکتفا نہ کیا بلکہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور توہین کا وبال بھی اپنے سر پر لیا، اور یہ صدہا کفر کا مجموعہ ہے کہ ہر نبی کی تکذیب مستقلا ایک کفر ہے. ہر نبی کی تکذیب، ایک نبی کی تکذیب ایک کفر، دو کی دو، ہزاروں کی ہزاروں کفر ہو گئے، اگرچہ باقی انبیاء و دیگر ضروریات کا قائل بنتا ہو، بلکہ کسی ایک نبی کی تکذیب بھی سب کی تکذیب ہے. چنانچہ آیت ہے قذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کس کا انکار کیا تھا؟ صرف نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا، لیکن قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے تمام رسولوں کا انکار کر دیا، یعنی ایک نبی کا انکار تمام نبی کا انکار معاذ اللہ رب وغیرہ. تو اس کے اندر یہ کچھ دلائل دیتے ہیں اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص اور اس کے متبعین کے کافر ہونے میں مسلمانوں کو ہرگز شک نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پر مطلع ہو کر جو شک کرے خود کافر ہے. اس کے چند اقوال سن لیے کہ وہ معاذ اللہ کیا کیا اس نے لکھا ہے، اسی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے کتنی غلیظ گستاخیاں کی ہیں، اور اس کے باوجود وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، قادیانی کو برا مانتے ہیں، اور آپ سوچ لیجئے کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں، حج کے لیے بھی آتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، تو ہزاروں چیزیں تو کرتے ہیں، صرف ایک ہی چیز تو ہے ایکسٹرا، تو کیا کافر نہیں مانیں گے؟ مانیں گے نا. تو پھر جو شخص یہودی اور نصرانی کو مسلمانوں جیسا کہے اس کے بارے میں کیا کہے؟ سوچیے آپ کہ جو کہے کہ یہودی اور نصرانی اہل ایمان ہیں، ہم تو قادیانی کو بھی اہل ایمان نہیں مانتے، اس نے انکار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبی نہیں مانا، وہ ایک ہی بات اس کے لیے اس کو کافر بنانے کے لیے کافی تھی، تو پھر یہودی اور نصرانی نے صرف خاتم النبیین ہونے کا انکار نہیں کیا، سرے سے حضور کو نبی ہونے سے انکار کر دیا، سرے سے حضور کو نبی ہونے سے انکار کر دیا، تو وہ کیا اہل ایمان ہے؟ وہ مومن ہے ہرگز نہیں. تو اس کے آگے قادیانی نے کیا کیا معاذ اللہ کفریات بکا ہے، اس کی چند جھلکیاں جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ خدا تعالی نے براہین احمدیہ میں اس کے لیے اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا ہے اور نبی بھی رکھا ہے. اور آگے لکھتا ہے کہ براہین احمدیہ قرآن کی طرح آسمان سے اللہ نے اتاری، کہ اسی میں ایک اور کتاب کا نام ہے، وہاں پہ لکھتا ہے کہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، اے احمد، یعنی غلام احمد کا دہلی، اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا قبل اس کے جو میرا نام پورا ہو، یعنی اللہ سے پہلے تیرا نام پہلے آئے گا میرے نام سے پہلے، اور تجھے خوشخبری ہو احمد، تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے، تو میری مراد ہے اور تو میرے ساتھ ہے. اور پھر معاذ اللہ رب العالمین جو آیت کریمہ حضور کی شان میں آئی ہیں ان سب کو اس نے اپنے اوپر ڈھالا. جو آیت کریمہ یہ پڑھتی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک میں آئی، کہتا ہے یہ میرے لیے. پھر آگے، ہاں پھر آگے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ صف میں یہ ارشاد فرمایا کہ وبشر برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں اس عظیم الشان رسول کے آنے کی جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہے، تو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی ہے وہ میرے نام کی ہے. اور پھر ایک اور جگہ لکھتا ہے اپنی ایک اور کتاب میں دافع البلا میں، کہ لکھتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، انت منی بمنزلۃ اولادی بعد اللہ، انت منی وانا منک، یعنی اے غلام احمد تو میری اولاد کی جگہ ہے. کس کے لیے کہتا ہے؟ کہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اے غلام احمد اس کتاب میں، کہ اے غلام احمد تو میری اولاد کی جگہ ہے اور تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں معاذ اللہ رب العالمین. اور آگے کئی بار لکھتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری جو وحیاں آئی تھی وہ غلط ثابت ہوئی، بہت ساری وحی جو ہے وہ معاذ اللہ غلط ثابت ہوئی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری غلط ثابت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی غلط ثابت ہوئی، اس طرح کی اس نے بہت ساری معاذ اللہ بکواسات کیے. پھر آگے لکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیا سورہ بقرہ میں، کہ گائے کو بھجوا کیا تھا اور پھر اس گائے کو گائے کا گوشت کا ٹکڑا ایک مردے کو مارا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا تھا، وہ کہتا ہے یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ ایک ہپنوٹزم میزمرزم تھی. پھر آگے لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کوڑیوں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا اور پرندے اڑائے ہوا میں، یہ سب جادوگری اور میتھریزم تھا، اس میں کوئی جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی اجزاد نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ بہت ساری اس نے گستاخیاں کی. جب عیسائیوں سے اس کی لڑائی ہوئی تو کہتا ہے اے مسیح کو فالو کرنے والوں، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح مت کہو، آج تمہارے درمیان اس سے بھی افضل اور بہتر تمہارے سامنے کھڑا ہے. پھر اس طرح کے بہت سارے اس نے معاذ اللہ جو ہے کفریات بکے ہیں. آگے لکھتا ہے ایک جگہ پر، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. بلکہ اس نے اس طرح کی بہت ساری معاذ اللہ غلاظتیں لکھی ہیں. تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے اس کو خاص دشمنی اس لیے ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ واپس دنیا میں تشریف لائیں گے, تو اس نے دعویٰ کرنا شروع کیا کہ وہ عیسیٰ میں ہی ہوں. پھر کہیں لکھا کہ وہ عیسیٰ مر گئے اور دوبارہ مجھے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بنا کر بھیجا گیا, میں مسیح ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ پاگل ہو گیا تھا, ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا. آخر کار اس نے جب جو ہے یہ دیکھا کہ لوگ اس کو عیسیٰ علیہ السلام ماننے سے انکار کریں, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرنا شروع کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری گندی گالیاں لکھی. ان کی والدہ کی شان میں بہت گلیز گستاخی کری, حتیٰ کہ یہ لکھتا ہے کہ مریم کا بیٹا کوشلیا کے بیٹے سے کچھ زیادت نہیں رکھتا. کوشلیا کو انہیں پتا آپ کو رام کی ماں یا کرشنا کی ماں, تو ان کی جو ماں تھی ان کا جو بیٹا تھا رام یا کرشنا کہتا ہے رام یا کرشنا سے عیسیٰ افضل نہیں تھا. ماں اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وذنب, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وذنب. تو یہ چند باتیں آپ کو بتا دی اس کی ماں اللہ کفریات کی. آج کے درس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. تو اس کے جو کفریات ہیں اس کا انجام یہ ہوا, اس کو کولرا ہو گیا اور اس کو دست چھوٹ گئے اور کسی صورت میں اس کو علاج نہیں ہو رہا تھا. اور جب اس نے خوب اپنی جو ہے وہ دعوے داری ختم نہیں کی تو پاکستان میں جو آج کا موجودہ پاکستان ہے اس میں اس کو للکارا گیا, چیلنج کیا گیا کہ بھائی تو مناظرہ کر. اور ان مناظرہ پیش کرنے والوں میں مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور پیر مہرنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اس طرح کے بہت سارے بڑے بزرگ گزرے. انہوں نے اس کو چیلنج کیا مناظرے کے لیے, یہ ہر بار مناظرے سے بھاگ جاتا, ہر بار مناظرے سے بھاگ جاتا, حتیٰ کہ دعوے بہت کرتا کہ عربی میں مناظرہ ہوگا تاکہ جتنے لوگ آئے وہ سمجھ نہ سکے یہ کیا بول رہا ہے سامنے والا کیا بول رہا ہے. تو عربی کے مناظرے کے لیے بھی ہمارے علماء تیار ہو گئے تو وہاں سے بھاگ گیا. آخر کار پیر مہرنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے مریدوں کو اپنے خاص حلقے احباب کو بتایا کہ فلاں دن مر جائے گا. تو چونکہ بیمار ہو گیا, اس کو کولرا ہو گیا, اس کو ڈیزنٹری ہو گئی, جلاب ہو گئے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ باتھ روم گیا, اندر سے کنڈی بند کیا, باہر نہیں آیا. باہر نہیں آیا تو اس کے مریدوں نے, اس کے چیلوں نے دروازہ کٹکھٹایا, دروازہ نہیں کھل کھلا. آخر کا دروازہ توڑ کر کے جب دیکھا سنڈاس کا ٹوائلٹ کا دروازہ توڑا دیکھا اندر, تو ماذا اللہ رب العالمین اتنی غلیظ موت یہ مرا تھا کہ اس کے پیر جو ہے ہوا میں تھے اور اس کا سر اور منہ غلاظت کے اندر تھا. پھر اس کو اٹھا کر کے جلدی سے وہاں سے لاہور سے اٹھا کر کے اس کی لاش کو ربوا لے گئے وہاں پر اس کو دفن کیا. تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم جس جگہ پر آپ کی وفات ہوئی اسی جگہ پر آپ کو دفن کیا گیا, اسی جگہ پر آپ کا روضہ مبارک ہے. بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ جس جگہ ان کا وصال ہو وہ بڑی متبرک جگہ ہے, کہ نبی کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے جس جگہ پر اس نے اپنی آخری دنیاوی سانس لی ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ مبارک جگہ ہے کہ تک لوگوں کو یاد رہے کہ اس جگہ پر اس نبی کے آخری سانس لیے گئے تھے, اس جگہ پر اس نے قدم رکھے تو یہ تب مبارک جگہ ہے, اسی جگہ پر اس کو جو ہے اس کا روضہ شریف بنایا جاتا ہے. تو اگر معاذ اللہ جو اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہیں, چاہے اپنے کو لاہوری قادیانی کہیں, لاہوری احمدی کہیں, یسری احمدی کہیں, تو اگر اس کو نبی مانتے تھے تو اس کو سنڈا سے دفن کیوں نہیں کیا, جس جگہ پر مرا تھا وہیں پر اس کو دفن کیوں نہیں کیا. تو اسی سے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر معاذ اللہ نبی تو بڑی بات ہے, اگر وہ ایک صالح ہوتا نیک آدمی بھی ہوتا تو ایسی گندی جگہ پر ایسی گندی موت اس کو نہ آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ عقل عطا فرمائے. اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دین چھین لیتا ہے تو عقل بھی چھین جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بارک دعا ہے کہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت عطا فرمائے, اہل سنت کے مذہب کا شاہ ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے, مسلک حق اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے ہر فتنے سے ہمیں بچائے. آمین.